آپ دیکھ رہے ہیں ایک خصوصی پروگرام حج کے بارے میں، حج اور امت مسلمہ. غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم عبادت کے بارے میں آپ سے استفسار کر رہے ہیں. عبادت کا اصل فلسفہ ہے کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہمیں عبادت کا حکم دیا. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کی خاطر ہی ہم کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ کس طرح سے ہماری اپنی سوچ اور ہمارے عمل سے متعلق ہوتا ہے؟
دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک باشعور ہستی تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کے شعور کا تجزیہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بہت سے تعلقات کے حوالے سے اپنی شناخت کراتا ہے. یعنی انسان کی شخصیت ہی کچھ ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ گرد و پیش سے غیر متعلق ہو کر اپنا کوئی انفرادی وجود نہیں رکھتا. ایک بچے کی حیثیت سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک ماں ہوتی ہے، اس کا ایک باپ ہوتا ہے، وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے کچھ اور تعلقات وجود میں آتے ہیں، بہن بھائیوں کے، اعزاء اقربا کے. بالکل اسی طریقے سے پھر وہ جب شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر وہ دائیات پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے لیے ایک رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے. اس سے بیوی اور شوہر کا رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کے کچھ حقوق اور اس کے کچھ فرائض اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انسان کی فطرت میں یہ حقیقت پدیت کر دی گئی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے. یعنی ایک ایسی ہستی ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے. وہ ہستی بڑی ہی پرعظمت ہستی ہے، اس نے اس پورے عالم کو وجود بخشا ہے اور اس پورے عالم میں اس کی نشانیاں ایک ایک ذرے پر ہم کو نظر آ رہی ہیں. انسان جب اس شعور کے ساتھ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، تو جس طرح دوسرے تعلقات میں کچھ فطری جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تعلق کا اظہار کرے، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے پروردگار کے لیے بھی اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. اس کی سب سے بنیادی اور سب سے اولین صورت پرستش ہے. یعنی انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پورے عالم کا ایک خالق ہے، اس نے یہ عظیم کائنات وجود پذیر کر دی ہے، یہ زمین آسمان، یہ سب کائنات کے بڑے بڑے اجرام اس کے ایک کلمہ کن سے وجود میں آ گئے ہیں، وہ ان کا نظم و نسق چلا رہا ہے، اس نے میری جیسی شخصیت کو وجود بخشا ہے، اور پھر جب وہ اپنے وجود پر نظر ڈالتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا حیرت انگیز معجزہ ہے. ان تمام احساسات کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے. یعنی یہ جانتا ہے کہ وہ کتنا علیم ہے، کتنا حکیم ہے، وہ کیسی بلند پایا ہستی ہے، اس کی رحمت کتنی بے پایا ہے، اس کی حکمت کتنی بے پایا ہے. اس بے پایا رحمت، بے پایا حکمت اور اس بے قرار ربوبیت کا جب اس کو احساس اور شعور ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس تعلق کا اظہار کرے. اس کے اظہار کی جتنی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ علامتی نوعیتی کی ہو سکتی ہیں. یعنی ہم ماں سے لپٹ جائیں گے، باپ کے سینے پر سر رکھ دیں گے، ہم اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ایسے اسالیب اختیار کر لیں گے جو بالکل بدیع ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ پروردگار عالم کے ساتھ جب ہم اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم صرف علامتوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. چنانچہ جب سے انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ اسی طریقے سے اظہار کر رہا ہے. یہ جو علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا، اسی سے عبادات کا ایک پورا نظم وجود میں آتا ہے. یعنی عبادات کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ پروردگار عالم کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور بھی ہم قائم کرتے ہیں تو وہ کن جہتوں سے ہمارے ساتھ متعلق ہوتا ہے. تو میں جب اس پر غور کرتا ہوں اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین جہتوں میں ہمارے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یعنی ایک پرستش کی جہت ہے. پرستش کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی عظمت کا صحیح احساس کیا، اس کی عظمت نے ہمارے شعور کا احاطہ کیا، ہم نے اس کی عظمت کے اعتراف کے جذبات اپنے اندر دیکھے اور پھر کچھ علامتوں کے ذریعے سے اس عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا.
سب میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا بھول گیا کہ یہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے. دوران میں جاوید صاحب سے بات ہوتی رہے گی جو بنیادی طور سے حج، قربانی اور عید کے بارے میں ہے، اور یہ سوال و جواب کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کالر لائن پہ ہیں، ہم ذرا ان کی بات بھی سن لیں. السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب، ارشاد فرمائیے. ہیلو، میرے خیال میں کوئی آڈیو کا پرابلم ہے. جاوید صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک جہت پرستش ہے. یعنی ہم نے اس کی عظمت کا جیسے ہی احساس کیا اور پھر عظمت کے اعتراف کے جذبات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوئے تو یہ اعتراف اپنا اظہار چاہتا ہے. عظمت کا اظہار آپ سے آپ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس ہستی کے سامنے جھک جائیں جس کو ہم اس پورے عالم کا یا اس پوری کائنات کا پروردگار مان رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارا آقا اور مالک بھی ہے, اور اگر اس نے ہمیں کوئی حکم دیا تو ہم اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دیں گے. تو پرستش کے بعد دنیا کی عملی زندگی سے متعلق ہوتے ہی اطاعت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے, اور پھر جب ہم اللہ کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے انبیاء رحم السلام کے ذریعے سے واقف ہوتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہمارے ساتھ متعلق ہو گئی ہے, اور وہ اسکیم یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے ایک امتحان برپا کر رکھا ہے. اس امتحان میں ہمیں اس نے اس اصول پر ڈالا ہے کہ ہم یہاں شیطان اور شیطان کی طاقتوں کا مقابلہ کر کے جیے گی. یعنی ایک طرف ابلیس ہے, اس کی ذریت ہے, اور دوسری جانب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے قانون کی پابندی کا عزم کر کے کھڑے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کے مقابلے میں ان تمام قوتوں سے لڑ رہے ہیں جو اس کی تائید اور حمایت کرتی ہیں.
یعنی ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل,
دوسری طرف باطل ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حمیت اور حمایت کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے, جس کو قرآن مجید نصرت سے تعبیر کرتا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جہتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو ایک جہت سے وہ پرستش کی صورت میں سامنے آتا ہے, دوسری جہت سے اطاعت کی صورت میں سامنے آتا ہے, اور تیسری جہت میں حمیت اور حمایت کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر آپ اسلام کی تمام عبادات کو دیکھیں, اور اسلام کی عبادات کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو عبادات ہمیں سکھائی ہیں, ہمیشہ سے اللہ کے دین کا حصہ رہی ہیں, وہ اصل میں ان تینوں ہی تعلقات کا یا تعلق کی ان تینوں ہی جہتوں کا علامتی اظہار ہے. ایک سمبولک ایکسپریشن ہے.
ایک سوال سن لیں ذرا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو
جی جناب, آپ فرمائیے, آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز کچھ آہستہ کر لیجئے.
مجھے آپ جناب
جی آپ ارشاد فرمائیے.
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ہلو
جی, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
ہلو
میرے خیال میں یہ کچھ آج کچھ انٹرنیشنل کالز کا آج خاص اہتمام ناظرین ہوا ہے, کیونکہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کالز میں کچھ پرابلم ہو جاتا ہے جس پر ہمارا کنٹرول اس طرح نہیں ہوتا, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ہمارے ساتھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن غامدی صاحب اس سب کوف کو دور کر دیں گے اپنی گفتگو سے انشاءاللہ.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی یہ تین جہتیں ہیں, یعنی پرستش کی جہت ہے, اطاعت کی جہت ہے, اور حمیت و حمایت کی جہت ہے. ان کے علامتی اظہار کے لیے کچھ چیزیں ہم خود اختیار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان میں دیکھا کہ کچھ تجاوز ہو جاتا ہے انسانوں سے یا کچھ کمی ہو جاتی ہے, تو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو خود متعین کر دیا. اصل میں یہی عبادات ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان سے عبادات کے التزام کا تقاضا کیا گیا ہے, تو اصل میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر لاد دی گئی ہے, بلکہ اس کے اندر پیدا ہونے والے فطری جذبات کو ایک صورت دے دی گئی ہے, اور یہی پورا دین ہے. یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ یہ دین فطرت ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جیسا بنایا گیا ہے, انسان کی تخلیق جس قاعدے پر ہوئی ہے, انسان کی شخصیت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نشو و نما دی ہے, بالکل اس کے مطابق ہی اس کو ہدایت بھی دی گئی ہے. یعنی جو دائیات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں, جو چیزیں اس کے اپنے وجود میں ودیت ہیں, جن کو وہ اپنے شعور میں محسوس کرتا ہے, جو اس کے وجدان کی مانی ہوئی حقیقتیں ہیں, انہی چیزوں کو ایک قاعدے اور ضابطے میں لا کر دین کی صورت دے دی جاتی ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسان کی شخصیت سے ہم آہنگ نہ ہو, انسان کی شخصیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم نہ کیا جا سکے, یا انسان کی شخصیت میں اس کے کوئی دائیات موجود نہ ہو, اس کے کوئی محرکات موجود نہ ہو. یہی چیز ہے جو عبادات میں بھی ہم کو سمجھنی چاہیے.
یعنی عبادات اور اس کے ساتھ دین کے لیے حمیت کا جذبہ اور اطاعت, یہ تین چیزیں آپ نے بیان کی. اب آج ہم
پرستش جی, اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت و حمایت. دیکھیں نا, میں اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے کچھ جذبات محسوس کروں گا نا, وہ جذبات ہیں جن کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر آپ ماں باپ کے تعلق میں بھی دیکھیں تو ہم ان کے ساتھ اپنی محبت کا مثال کے طور پر اظہار کرتے ہیں, یا ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے بعض علامتوں کی صورت میں اپنا تعلق ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے اس کو پرستش کا نام دے لیجیے. آپ اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں, اس کو آپ اطاعت سے تعبیر کر لیجیے. اور اگر آپ کے ماں باپ کی طرف کوئی بری آنکھ سے دیکھیں, یا آپ کے ماں باپ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان کے مقابل میں کوئی ان کی دشمنی پر اتر آئے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک فطری جذبہ حمیت اور حمایت کا پیدا ہوتا ہے. تو غور کر کے دیکھا جائے تو اصل میں یہ تینوں جہتیں ہر تعلق میں کسی نہ کسی درجے میں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی اگر آدمی اپنے والدین کے بارے میں بے حمیت ہو جائے یا ان کا حکم نہ مانے تو تنہا ان کے ساتھ محبت کے اظہار کے اسالیب ہی کو اختیار کر لینے سے تو اطمینان نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی یہ جہتیں ہیں. یعنی جب ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, اس نے ہمیں وجود بخشا ہے, یہ پوری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمارے شعور کی سطح کے اوپر کچھ چیزیں آئیں گی, ہمارے کچھ جذبات پیدا ہوں گے, ہمارے اندر اپنے پروردگار کے ساتھ ایک تعلق کا احساس پیدا ہوگا. وہ تعلق اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو کیا تعلق ہے, تو وہ یا پرستش کا تعلق ہے, یا اطاعت کا تعلق ہے, یا حمیت اور حمایت کا تعلق ہے. اب تعلق کی یہ تین جہتیں تو بالکل واضح ہیں, انہی کو جب آپ علامتوں کی صورت میں, سمبلز کی صورت میں ظاہر کریں گے تو اس سے عبادات وجود میں آ جائیں گے.
بھائی صاحب ایک کالر لائن پہ ہیں, امید ہے ان کی بات ہم سن سکیں گے اس حج اسپیشل پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید جناب, السلام علیکم.
ہلو
جی حضور, السلام علیکم. ذرا اونچا بولیے.
ہلو
اپنا سوال کیجئے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو عبادت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو گیا کہ وہ خدا کا بندہ ہے, جس کو آپ عبودیت کا جذبہ کہتے ہیں. یہ تو انسان کے اپنے وجود کے شعور کے ساتھ ہی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کا ایک خالق ہے تو آپ کا اس کے ساتھ اب تعلق کیا پیدا ہوگا, وہ تعلق عبودیت کا تعلق ہے. لیکن عبودیت کا یہ تعلق جب اپنا اظہار کرتا ہے تو کبھی پرستش کی صورت میں کرتا ہے, کبھی اطاعت کی علامتی صورتوں میں کرتا ہے, اور کبھی حمیت اور حمایت کی علامتی صورتوں میں کرتا ہے.
جیسا اس کو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اگر کسی مثال سے واضح کر دیں, کیونکہ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں اس میں کہ وہ کیسے عبادت جو ہے وہ اطاعت میں اور پھر حمیت میں بدلتی ہے. اگر آپ کسی ایک چیز
مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب عظمت کا اعتراف کرتے ہیں تو جو علامتیں وجود میں آتی ہیں وہ وہی ہیں جن سے ہماری نماز بنی ہوئی ہے. یعنی ہم اپنے مالک کے سامنے عجز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہم اس کے سامنے رکوع میں چلے جائیں گے, ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. ہمیں کوئی اپنی گزارشات پیش کرنی ہے تو ہم دوزانو بیٹھ کر اپنی گزارشات پیش کریں گے. تو کسی ہستی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے بعد آپ جن علامتوں کے ذریعے سے اپنے اس احساس عظمت کو ظاہر کرتے ہیں وہ سب وہ چیزیں ہیں جو نماز میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اسی وجہ سے نماز کو پرستش کا مظہر اتم کہا جا سکتا ہے, یعنی آخری درجے کا اظہار نماز کی صورت میں ہوتا ہے.
یعنی جو ظاہری طور پر بھی انسان کرتا ہے اور جو اذکار اس میں پڑھتا ہے اس کے ذریعے سے بھی.
اذکار تو اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ان جذبات کا لفظوں میں اظہار ہے, لیکن اصل نماز کیا ہے؟ اصل نماز تو وہ اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں.
غنی صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے فوراً بعد یہ حج اسپیشل کا خصوصی پروگرام جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عبادت کیا ہے اس پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں.
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پرستش کا جذبہ جن علامتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے وہ سب نماز کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. جیسے ہمارا قیام ہے, ہمارا رکوع ہے, ہمارا سجود ہے, ہمارا قعدے میں بیٹھنا ہے, یہ اصل میں کسی عظمت کے اعتراف کے بعد جو حیتیں آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ سب کی سب جمع کر دی گئی ہیں. اسی طرح آپ روزے کو اگر دیکھیں تو وہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے. یعنی ہم اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی. وہ پابندیاں کیونکہ جبلی تقاضوں پر عائد کی گئی ہیں اس وجہ سے وہ کچھ وقت کے بعد زور کرنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی بھوک ستاتی ہے, پیاس ہلک چٹکاتی ہے, آپ کے اندر جنس کے دائیات پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنی تسکین کریں, لیکن آپ صرف اپنے پروردگار کی وجہ سے اپنے منہ پر تالا لگا لیتے ہیں, اپنے ان تمام جذبات کو اظہار سے روک دیتے ہیں. اس طرح گویا مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. یعنی روزہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں پر پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تو فطرت کے دائیات ہیں جن کو انسان پورا کرتا ہے. تو حج اور عمرہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت اور حمایت کا اظہار ہے. یعنی اس نے جس دین کی ہدایت سے ہمیں نوازا ہے اس کے لحاظ سے ایک کشمکش بھی برپا کر دی ہے. یعنی اس دنیا میں جو خیر و شر کی کشمکش برپا ہے اس میں در حقیقت ہم شیطان کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یہ ساری زندگی کیا ہے؟ یہ اصل میں ابلیس کے خلاف جنگ ہے. یعنی وہ پوری قوت سے ہمیں چاہتا ہے کہ خدا کے راستے سے ہٹا دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر کھڑے ہو کر پوری حمیت کے ساتھ اپنے نفس کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شیطان کے راستے پر نہیں جائیں گے. یہی جنگ یہی کشمکش ہے جس کو آپ پوری انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں. اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کو حج میں مناسک کی صورت دے دی گئی ہے. یہ بھی مناسک اور شاعر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ان الفاظ کی حقیقت پر بھی اگر آپ غور کریں تو شعیرہ کی جمع ہے شاعر. شعیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی حقیقت کی علامت ہے. اسی سے تمام عبادات کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی تمام عبادات کیا ہیں؟ ہمارے اندر ایک تعلق کا اظہار ہوا, ہم نے اس تعلق کو کچھ علامتوں کی صورت میں ظاہر کیا. اگر اللہ تعالی ہمارے سامنے ہوتے تو اس صورت میں بھی ہم ظاہر بات ہے کہ کچھ علامتوں میں اس کا اظہار کرتے. ہم مسافہ کرتے ہیں, ہم معانکہ کرتے ہیں, ہم ہاتھ چوم لیتے ہیں, ہم اپنے باپ کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جذبات کا علامتی اظہار ہے. تو تمام عبادات اسی صورت میں علامتوں میں اپنا اظہار کرتے ہیں.
سب ایک سوال کی اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
میں نواز بول رہا ہوں جی, ڈیرہ غازی خان سے.
جی نواز صاحب,
قربانی کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا.
جی,
عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جس پہ زکات واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے.
جی,
اس بارے میں صحیح کیا مسئلہ ہے؟
ٹھیک ہے, یہ جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن آپ کی بات مکمل ہو جائے جو آپ عبادت کے بارے میں آپ فرما رہے تھے.
یہ میں نے جس چیز کو بیان کرنا چاہا وہ یہی چیز تھی کہ عبادات کو عام طور پر رسوم سے بھی لوگ تعبیر کر لیتے ہیں.
جی,
تو قرآن مجید نے اس کے لیے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان میں حج کے ذکر میں خاص طور پر شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ عبادات کی حقیقت کیا ہے.
سمبلز ہیں,
یہ سمبلز ہیں, یعنی اصل میں علامتوں کی صورت میں. اور علامتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسانی زندگی میں, کیونکہ انسان محض ایک عقلی وجود نہیں ہے, وہ اپنی ایک نفسیاتی شخصیت بھی رکھتا ہے. یہ ہمارے جو قومی ترانہ ہے, جھنڈا ہے, ہم سلوٹ کرتے ہیں, ہم ترانہ بجایا جاتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں علامتوں کی صورت میں وطن کے ساتھ ہمارے جذبات کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ عبادات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں.
حج اس کا نام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے جذبے کے تحت وہ حمیت اور حمایت جو خدا کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے شیطان کے مقابلے میں, اس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں.
حج کا اصل میں جو کلمینیشن ہے, جب حج اپنے بالکل آخری مقام پر پہنچتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ اور ہم یہ جمار ہے, یعنی شیطان کی علامتیں بنا دی گئی ہیں. گویا ہم جو دنیا میں جنگ کر رہے ہیں, جس کشمکش میں ہم مبتلا کیے گئے ہیں, اس کو دیکھیے نا, قرآن مجید قصہ آدم و ابلیس میں کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی آدم کو اور حوا کو ایک باغ میں رکھا گیا اور وہاں ان کے امتحان کی غرض سے شیطان کو موقع دیا گیا کہ وہ انہیں ورگلائے, تو انہیں ورگلانے میں کامیاب ہو گیا. جب انہیں ورگلانے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا تمام پہلوؤں کو انسان پر واضح کرنے کے بعد اس کو کہا کہ اب تم دنیا میں جاؤ. دنیا میں جب وہ جانے کے لیے تیار ہوا تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ دیکھو, اب ابلیس بھی جا رہا ہے, شیطان اور اس کی ضروریت بھی جا رہی ہے, تم بھی زمین پر جا رہے ہو, اب تمہارے اور ان کے درمیان کھلی دشمنی ہے. تو یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی. قرآن مجید نے اس میں ابلیس کے چیلنج کو بھی بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اس نے اس موقع کے اوپر کہا کہ مجھے آپ نے چونکہ سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے اور میں اس طرح میری اہانت ہوئی ہے, کیونکہ میں اس سے برتر تھا. آدم کے مقابلے میں میں اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر تھا, اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, دراحال ایک وہ بھی مادے کی ایک صورت ہے, اور مجھے آگ سے یا انرجی سے پیدا کیا گیا ہے, تو آپ نے میری برتری کا لحاظ نہیں کیا. چنانچہ اب میں صحیح راستے پر بیٹھوں گا اور میں شرک کی راہیں اس کو دکھاؤں گا, توحید کے راستے سے اس کو برگشتہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چیلنج دیا اس نے, اس چیلنج کو قبول کر لیا گیا.
ایسا بھی کال کی اجازت دیجیے. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جناب
ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ حجی اصغر کے بارے میں, کہ اگر ہم ایک شخص عمرہ کرایا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اس کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملا, تو کیا اس کا وہ عمرہ جو ہے وہ حج کے قائم مقام بن جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دم شکر جاوید صاحب نے کہا ہے, یعنی حج و عمرہ پہ جو دم شکر ہم ادا کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کو کفارے کا کہا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا مساحت کریے گا.
یہ سوال ذرا دوبارہ کیجیے.
یہ جو حج و عمرہ جب اکٹھا کرتے
ہیں ٹھیک سفر میں, ٹھیک,
تو اس میں جاوید صاحب نے اس کو دم کفارہ کہا ہے.
جی جی ٹھیک,
تو وہ دم شکر بھی کہا جاتا ہے, اس کو ذرا اس کی وضاحت کر.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جاوید صاحب جو آپ رمی جمار کا بتا رہے تھے کہ وہ کلمینیشن ہے,
یعنی گویا حج پایا تکمیل کو پہنچتا ہے نا, آپ دیکھیں نا, جیسے ہی آپ رمی کرتے ہیں بس اس کے بعد پھر احرام کھل جاتا ہے, یعنی اس کے بعد آپ بال منڈواتے ہیں, آرام کھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے در حقیقت کیا کیا, جس طرح ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی, اور آپ شیطان کے مقابلے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اس موقع پر کیا کیا آپ نے؟ تمام ممنوعات کو آپ نے ترک کر دیا, آپ نے دنیا کی لذتوں سے بھی کنارہ کر لیا. جس طرح ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے بالکل اسی طرح سامان اٹھا کے آپ اٹھ کھڑے ہوئے, اور آپ نے ایک ایسا انسلا لباس پہن لیا کہ گویا آپ نے دنیا کی سارے لذائذ کو چھوڑ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ علامتی اظہار ہے نا, خدا کی طرف تبتل کا, خدا کی طرف رجوع کا علامتی اظہار ہے. نکل کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد آپ سارے حج کو دیکھیں وہ کیا چیز ہے, یعنی ہم اس کا آگے جا کے تجزیہ کریں گے وہ ہے کیا. در حقیقت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے. یعنی آپ ایک مجاہد کی حیثیت سے شیطان کے خلاف میدان جنگ میں اترتے ہیں. میدان جنگ میں جب آپ اتریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ اللہ کی حمایت میں, اللہ کی حمیت میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں, فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں, تو اس موقع پر آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ میدان میں کیسے جائیں گے؟ آپ دعائیں کیسے کریں گے؟ پھر آپ آخری مارکے میں جا کر جنگ کیسے کریں گے؟ اس کو سمبلائز کر دیا گیا.
اس میں جیسے آپ نے شیطان کے رول کا بھی ذکر کیا تھا, جو آپ نے بتایا کہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم کچھ سوالوں کو ساتھ ساتھ لیتے جائیں. یہ حج سے متعلق جو پہلا سوال آیا تھا, جو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حج اصغر کا موقع ملا, یعنی حج اصغر اصل میں عمرہ ہے,
یہ حج اصغر اصل
میں, اس کی بھی میں ذرا آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی, کیونکہ اس بار چونکہ جمعے کو حج آ رہا ہے اس کو لوگ حج اکبر کہتے ہیں, تو وہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ قرآن حج اکبر کس کو کہتا ہے؟ آپ سے روشنی ڈالیے گا. اور یہ فرمائیے کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملا, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حج کے قائم مقام سمجھ لیں گے؟ وہ یہ امید کر سکتا ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ عمرہ اور حج دونوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں اللہ کے گھر کی زیارت اور ایک ہی جذبے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. عمرہ آپ سال میں جب چاہے کر سکتے ہیں, حج کے لیے کچھ ایام مقرر کر دیے گئے ہیں. حج کو فرض کیا گیا ہے, عمرہ ایک نفل عبادت ہے. یعنی پہلے تو ان بنیادی چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد یہ حج اصغر اور حج اکبر کی جو اصطلاحات ہیں, یہ اصل میں عمرے کو جب حج اصغر کہا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے ہر حج کو حج اکبر ہی کہا ہے, یعنی اس کے مقابل میں جو چیز ہے وہ عمرہ ہے. اس وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں عام روایت ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے, نہ یہ بات کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. قرآن مجید میں حج اکبر کے الفاظ آئے ہیں سورہ برات میں, سورہ توبہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, وأذان من اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اور یہ بالکل معلوم ہے کہ جس حج کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ جمعے کو نہیں پڑھا,
تاریخی اعتبار سے,
یعنی تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات معلوم ہے. تو اس وجہ سے حج اکبر کا مطلب ہے حج, اور اس کے مقابلے میں عمرے کو کہا جاتا ہے حج اصغر. ایک شخص نے اپنی طرف سے یہ محسوس کر کے کہ میرے پاس جو تھوڑی بہت پونجی ہے میں اس کو لے کر عمرہ ہی کر سکتا ہوں, عمرہ کیا, حج کی بڑی تمنا اس کے دل میں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس اسباب و وسائل ہو تو حج کرے, تو میں توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر دیں گے.
جاوید صاحب, ایک ہم کو ایک اسپیشل حج کے اس پروگرام میں اب ایک بریک لینی ہے, بہت مختصر سی بریک. ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, سوال جو آپ کا سلسلہ جاری ہے. معزز ناظرین, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ایک کالر لائن پر ہیں حج اسپیشل کے اس پروگرام میں, ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم.
سوال حسین لائن پر.
جی جناب فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بابر بول رہا ہوں کراچی سے.
جی بابر صاحب,
میرا سوال یہ, پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. ہلو.
جی جی.
پہلے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا, اور جاوید احمد غلام صاحب کی صورت میں ایسے اسکالر کو ہمارے سامنے لائے جنہوں نے اسلام کو بہت خوبصورتی سے اور بہت آسان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میرے دو سوالات ہیں
جناب.
پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے جو ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ جو حج کے موقع پر جو قربانی ہے صرف حجوں پر فرض ہے.
جی جی.
اور عام مسلمان پر اس طرح سے فرض نہیں ہے.
جی.
کیا یہ بات درست ہے کہ جو قربانی ہے صرف حجوں پر فرض ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا 100,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے اور مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا.
جی ٹھیک ہے.
کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے ان لوگوں پر جو وہاں رہتے ہیں؟
جی.
اور آپ مسلمانوں کو اس طرح اس سے کیوں نہیں مستفید کیا گیا؟
صحیح. بہت شکریہ جناب. جی صاحب, ان سے پہلے بھی ایک سوال میرے پاس ہے, وہ بھی قربانی کے بارے میں ہے. قربانی کے بارے میں انہوں نے بھی سوال کیا. میں یہ سوال آپ سے ایسے پوچھتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے, پہلے تو اس لحاظ سے کہ جو یہ فقہی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں اس کا اگر جواب ارشاد فرما دیں, کہ یہ جو حج کی قربانی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ کس پر واجب ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں جو حج نہیں ادا کر رہے ان پر قربانی یہ کیسے. دوسرے ان صاحب کا خیال یہ تھا جو پہلے سوال کرنے والے تھے کہ جو جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں؟
قربانی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ قربانی کی عبادت تمام عبادات کی طرح ہمیشہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے. اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس عبادت کو وہی اہمیت حاصل تھی جو ہمارے ہاں نماز کو حاصل ہے. یعنی جس طرح ہم پانچ وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے ہاں وقتاً فوقتاً قربانیاں کی جاتی تھیں. قربانی کی عبادت کو قبائلی تمدن میں خاص طور پر جب لوگوں کا پیشہ گلابانی تھا بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. قربانی ہے کیا؟ جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری حمیت و حمایت کا اظہار ہے. یہ شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے، اس کو علامتوں میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، جو اس یادگار کو تازہ رکھتی ہے کہ ہم شیطان کے خلاف برسر جنگ ہیں اور برسر جنگ رہیں گے. جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کھڑے رہیں گے اور اس دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں گے. قربانی اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر دینے کی علامت ہے. یعنی اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اسلام کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کی اس علامت یا اسلام کی علامت کو ہم جانور کی قربانی کی صورت میں بیان کرتے ہیں. یہ گویا اس کا علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ عبادت فرض ہے؟ دیکھیے، نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، حج ہم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن عمرہ ایک نفل عبادت ہے. بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی ایک نفل عبادت ہے. یہ حج میں بھی نفل عبادت ہے. یعنی حج کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں قربانی کو اصلاً لازم کیا گیا ہو. آپ حج کریں اور اس میں قربانی نہ کریں تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، حج میں کوئی خامی باقی نہیں رہے گی. حج کے موقع پر بھی آپ، جیسے کہ پرانا طریقہ تھا، حدی کے جانور لے کے جاتے تھے. حدی خدا کے حضور میں ہدیہ ہے. تو جس وقت آپ جاتے ہیں تو آپ گویا قربانی کے جانوروں کو بنا کر، سوار کر، ان کے گلے میں پٹکے ڈال کر لے جاتے ہیں. یہ طریقہ اب تو لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا، لیکن قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعار اور اسی طریقے سے کلادے ڈال کر جانوروں کو بھیجا یا جانوروں کو ساتھ لے کر گئے. تو قربانی کے جانور حرم میں ہدیے کے طور پر لے کے جانے کا جو عمل ہے یہ حج کا حصہ تھا، لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا. اور اس میں بڑی حکمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ اب انسان ایک دوسرے تمدن میں داخل ہو رہا ہے. جس نوعیت کے تمدن میں اب ہم آ گئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں گلابانی کے معاملات بھی بہت کم ہو گئے، بلکہ زراعتی تمدن بھی اب بڑی حد تک دم توڑ رہا ہے. اس کی جگہ انڈسٹریل ریولوشن ہوا، پھر صنعتی انقلاب کے بعد ہم ٹیکنالوجی کے انقلاب میں داخل ہو گئے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید آئندہ 40-50 سال میں پوری کی پوری معیشت علم پر مبنی ہو جائے گی. تو یہ جو تمدنی تغیرات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک نفل عبادت تو رہنے دیا گیا، لیکن اس کو فرض نہیں کیا گیا. یہ میری تحقیق ہے. لیکن احناف اس کو واجب کہتے ہیں، فرض وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. واجب ان کی ایک خاص اصطلاح ہے. اس کا مطلب ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن میں تو بیان نہیں ہوئی لیکن قرآن سے کم تر درجے کے ذرائع میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ الگ اصطلاح اختیار کر لی ہوئی.
سب ایک کال لیں.
جی
السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
میں ندیم احمد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں.
جناب فرمائیے.
میرا بات یہ تھی کہ یہاں پر ہم نے جو امام صاحب نے بتایا کہ جو بھی حضرات گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب اپنے اپنے حصے کی قربانی جو کرتے ہیں قائم ہے، تو برابر حصہ ملا ہے. اگر کوئی بھی کم بڑھتی ہو جاتا ہے تو ضائع ہو جاتی ہے.
اچھا،
معلوم کرنا یہ تھا کہ ہم سب بھائی جو ہیں، چاروں بھائی اپنا اپنا کماتے ہیں، پر رہتے ہم ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے اس طرح ہوتا تھا کہ سب کوئی 10 ملا رہا ہے، کوئی 5 ملا رہا ہے، کوئی 4 ملا رہا ہے، مکس، مطلب ایک خاص لمٹ میں جس کا جتنی گنجائش ہوتی تھی وہ ملا دیتے. اور جو بھی ہماری گائے ہو، بکرا ہو، وہ ہم پرچیز کر لیا کرتے تھے. اب اس میں ہمارا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری گھر کی قربانی اگر 11 ہے تو ہم 11 اس طرح کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. تو ان کے رول سے تو ہمارا وہ ضائع ہو رہی ہے. کیا یہ، میں دراصل اس سے متفق نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا آپ سے ذرا مطمئن ہو جاؤں اس میں.
آپ کا سوال غامدی صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جیسا صاحب، آپ سے جو بات کر رہے تھے قربانی کے بارے میں، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جان کی کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک عہد ہے جس کی ہم یادہانی کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور، کہ اگر ضرورت پڑے گی تو یہ جان بھی حاضر ہے اور اس کے سمبل کے طور پر ہم ایک جانور اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔
میں قرآن کی ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا، صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کے ظہور کے لیے منتخب کیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا کہ وہ کام جو پہلے فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا وہ اس جماعت کے ذریعے سے لیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کریں گے منکرین پر،
جتمہ حجت کا
جو قانون ہے۔ تو صحابہ اکرام کو جس بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ حشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، یعنی جنت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے یعنی صحابہ کرام سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ تو گویا جان و مال کو کبھی کبھی خدا کے حضور میں نظر کرنا پڑ جاتا ہے، اس نظر کی علامت ہے قربانی۔ تو ہم سب در حقیقت قربانی کر کے اس چیز کا علامتی اظہار کرتے ہیں کہ اگر پروردگار کی طرف سے اسی طرح کا کوئی مطالبہ کسی وقت سامنے آئے گا جیسا مطالبہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کیا، ظاہر ہے ہمارے اپنے اجتہاد اور حالات کی بنیاد پر بھی اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی ضرورت محسوس کریں، تو ہم یہ جان حاضر ہے، یہ ہم پیش کر دیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس جذبے کے ساتھ ہم جان دیتے ہیں۔ تو جان تو دینے کا موقع روز نہیں آتا، لہذا اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے قربانی کی عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے، یا ہمارے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی گئی ہے۔ تو مشروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ہم کریں گے، لیکن اس کو لازم نہیں ٹھہرایا گیا، اس لیے لازم نہیں ٹھہرایا گیا کہ تمدن میں تبدیلی آ رہی تھی، یہ حج میں بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی حج کی جن صورتوں میں لازمن قربانی کرنی پڑتی ہے اس کی ہم آگے چل کے تفصیل کریں گے، حج میں اصلاً کوئی قربانی لازم نہیں۔ آپ اگر حج افراد کا کرتے ہیں، یعنی صرف حج کرتے ہیں اور اس میں کسی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور قربانی نہیں کرتے، تو حج پایہ تکمیل کو پہنچتا،
قانونی لحاظ سے حج پورا ہو جاتا ہے۔ جاوید صاحب، اسی قربانی کے بارے میں ان صاحب کا جو سوال تھا جو ابھی کیا انہوں نے، اس کو ساتھ لے چلیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے کہ جو ان کو کسی عالم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی حصے والی قربانی میں وہ شریک ہیں تو سب کے حصے برابر ہونا ضروری ہے،
اس کو بھی اسی پس منظر میں سمجھیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے علماء فقہا جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ فلاں چیز فرض ہے یا فلاں چیز کی یہ نوعیت ہے، جیسے نماز کے بارے میں ہے، جیسے حج کے بارے میں ہے۔ قربانی کے معاملے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں علماء و فقہا نے سمجھا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور قرآن کے ارشادات کو سمجھا ہے۔ میں جب اس کو سمجھتا ہوں اور بعض دوسرے اور علماء فقہا بھی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر حنابلہ ہیں، تو وہ اس کو ایک نفل عبادت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن بعض فقہا اس کو واجب مانتے ہیں، یا کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سنت موقعہ ہے۔ سنت موقعہ بھی فقہا کی اصطلاح ہے، یہ سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ یا واجب، یہ اصل میں ہمارے جورسٹ کی، ہمارے فقہا کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ خود قرآن مجید میں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو مناسک ہمارے لیے سنت کے طور پر قائم کیا، ان میں قربانی لازم نہیں ہوئی، تو جب قربانی حج جیسی عبادت میں لازم نہیں ہوئی تو ہمارے ہاں عام حالات میں کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ احناف اس کو واجب مانتے ہیں، اب جب وہ واجب مان لیتے ہیں یعنی ایک ضروری چیز قرار دیتے ہیں، تو پھر اس کی قانون سازی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قانون بنایا کہ آپ کے پاس اگر نصاب کے برابر موجود ہے تو پھر قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ کسی چیز کو فرض کرنے یا واجب قرار دینے کے بعد یہ قانون سازی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو میں تو چونکہ اس تحقیق ہی سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی واجب چیز ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، اس وجہ سے یہ تمام جتنی چیزیں ہیں وہ میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ قربانی کیجئے۔ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے، اس کو مسلمانوں میں ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اس کو پیغمبروں نے مشروع کیا ہے، اس کو اللہ نے دین کا حصہ بنایا ہے، اور یہ بڑی عظیم عبادت ہے کیونکہ اس میں در حقیقت جو آخری چیز آپ کے پاس جان ہے، آپ علامتی طور پر اپنے مالک کے حضور اس کو پیش کرتے ہیں۔ کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اس کو کوئی کمتر چیز سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عین کرم فرمایا ہے کہ نہ یہ حج میں لازم کی گئے اور نہ یہ عام طور پر لازم ہے۔ آپ عید الاضحیٰ پر بھی جو قربانی کرتے ہیں یہ ایک نفل عبادت ہے جس کا بہت اجر ملے گا، اور اس کی اہمیت کو کبھی کم نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے مسلمانوں کے اندر، لیکن میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں یہ فرض یا واجب نہیں۔
اور اس میں جو دوسرے علماء کرام ہیں بالخصوص جو ائمہ اربعہ میں سے بھی، سب یہ نہیں کہتے،
بلکہ سب یہ نہیں کہتے، سب یہ نہیں کہتے۔
غامدی صاحب ایک کال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو،
السلام علیکم۔ علیکم.
جناب ذرا اونچا بولیے
جی.
سوال کیجئے پلیز.
سر سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں
جی.
میں میری بیماری کا جو خرچہ ہے وہ 20 لاکھ کے قریب ہے
جی.
لیکن میری حج کی بھی خواہش ہے
جی.
میں نے حج کے لیے پیسے بھی اکٹھے کر لیے ہیں
جی.
لیکن اس دوران میرا کوئی عزیز بیمار ہو جاتا ہے
جی.
یا میرا کوئی محلے دار اس کو کوئی ایسی ایمرجنسی آن پڑتی ہے
جی.
میں حج کے پیسے ان کو دینا بہتر ہے یا حج کرنا بہتر ہے؟
یہ ایک اہم سوال ہے جاوید صاحب. یعنی لوگوں کو یہ صورت پیش آ جاتی ہے, ظاہر ہے کہ حج پہ جانے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے, اس اوقات آدمی اس مخمصے میں پھنس جاتا ہے.
آپ اجازت دیتے اس سے پہلے ان کے سوال کا جواب مکمل کر لیں؟
چلیں.
یعنی جو بات انہوں نے پوچھی تھی ہم سے کہ کیا 11 حصے یا 10 حصے یا 7 حصے ہم
سمجھا
سکتے ہیں؟
ٹھیک.
تو میرے نزدیک یہ دیکھیے, یہ بات تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ آپ اونٹنی میں مثال کے طور پر یا گائے میں 7 حصے کر سکتے ہیں, بلکہ بعض روایتوں میں 10 حصے کرنے کا ذکر بھی آیا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ گویا پورے گھر کی طرف سے قربانی کر لی. یعنی والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا گھر کے سب لوگ ہوں گے, کسی نے 2000 ڈالا, کسی نے 5000 ڈالا, کسی نے 4000 ڈالا, یہ گھر کی طرف سے قربانی ہے. بعض حالات میں یہ بھی ہو سکتی ہے, بلکہ بعض حالات میں پوری قوم کی طرف سے اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو قربانی کی جا سکتی ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. تو اس سے آپ نے اس چیز کو مشروع کر دیا کہ اگر ایسے حالات ہوں, تمدن میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جس میں ہر ہر گھر میں قربانی کرنا ممکن نہ رہے, تو علامتی طور پر تاکہ اس عبادت کا جو احساس ہے لوگوں کے اندر زندہ رہے, پوری قوم کی طرف سے ان کا سربراہ بھی قربانی کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح گھر کا خاندان کا سربراہ بھی قربانی کر سکتا ہے. میں چونکہ اس کو نفل عبادت مانتا ہوں تو اس وجہ سے میرے ہاں اتنی اس میں تصریحات کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جو لوگ اس کو واجب مانتے ہیں, اب وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے اگر اتنا حصہ ڈالا ہے, دوسرے نے اتنا حصہ ڈالا ہے, کمی بیشی ہو گئی ہے, تو آپ کی قربانی نہیں گئی. یہ اس میں کہیں
وہ قانونی پہلو کی وجہ سے.
میرے نزدیک جو انہوں نے صورت اختیار کی ہے وہ صورت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دے گی, اللہ ان کو اجر دے گا. یہ ہرگز ضائع
نہیں ہوگا.
یہ بھی ایک طریقہ ہے قربانی کرنے کا, اور یہ کی جا سکتی ہے. اور اگر گھر کے تمام افراد اپنا اپنا حصہ بالکل الگ الگ ڈالیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بڑے جانور میں 7 یا 10 تک بھی حصے ڈالے جا سکتے.
اور یہ ضروری نہیں کہ بالکل برابر برابر قیمت سب ڈالیں اس میں.
یہ اگر تو اپنی اپنی قربانی کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر برابر برابر ڈالیں گے, لیکن اگر خاندان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اور سب شریک ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج
نہیں. اس طرح بھی قربانی ہو جائے,
وہ بھی قربانی ہو جائے گی, اور وہ قربانی در حقیقت پوری فیملی کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے یا خاندان کے سربراہ کی طرف سے ہو جائے گی.
ویسے ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں مدثر حسین بول رہا ہوں ملتان سے.
جی حضور,
میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر اپنے بچے کے ساتھ
جی
میرے یہاں قیام پذیر ہے
جی,
اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہوں اس نے.
ٹھیک ہے.
تو اب میں قربانی کر رہا ہوں کہ
جی
کیا میں اپنی جو قربانی کھال ہے اس کو دے سکتا ہوں یا اس کے پیسے دے سکتا ہوں؟
اچھا ٹھیک ہے. فاطمہ حضرات, یہ ایک سوال ہم نے سن لیا ہے, ایک سوال کچھ پہلے کا بھی باقی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اب ایک بریک کے بعد ہی ان کے جواب لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. معزز ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حج اسپیشل, ایک حج کے سلسلے کا خصوصی پروگرام. غامدی صاحب ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور آپ ہمیں لائیو کالز کر رہے ہیں. ایک کال کا جواب جاوید صاحب دے رہے تھے, تو میں جاوید صاحب اس میں یہ وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی نفل عبادت ہے, احناف اس کو واجب کہتے ہیں, اور کچھ دوسرے علماء بھی ہمارے مقدمین پہلے والے علماء میں سے بھی اور آج کے علماء میں سے بھی اس کو اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے, تو بنیاد کیا ہے اس استدلال کی؟
یہی بات یہ کہ میں تو بہت سادہ طریقے سے اس کو سمجھتا ہوں. قرآن مجید نے جس طرح ذکر کیا ہے سورہ حج میں, تو اس میں یہ بتا دیا کہ ہم نے قربانی مشروع کی ہے, اس کے لیے فرضیت یا وجوب کا طریقہ اختیار نہیں کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طریقے سے اس کا ذکر کیا تو یہ کہا کہ یہ سنت و ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, ایک طریقہ ہے جو تم میں جاری کیا گیا ہے. پھر یہ کہ حج اصل ہے, اور حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کے طور پر, اسی کو پوری امت میں یا پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے, تو اصل میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں اس کی کیا صورت ہے. تو وہاں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نفل ہے. وہاں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حج کی قربانی فرض ہو جاتی ہے.
احناف بھی نہیں کہتا,
کوئی بھی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ حج کے لیے گئے, آپ نے حدی کے جانور ساتھ نہیں لیے ہوئے, اور آپ نے اس کے ساتھ عمرہ نہیں کیا, آپ سیدھے گئے, آپ نے احرام باندھا, آپ حج کے میدان میں چلے گئے, آپ منا میں جا کے حج کرتے ہیں, تو اب آپ نے اگر قربانی نہیں کی تو آپ کا حج ہو گیا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب اصل حج میں بھی یہ فرض نہیں ہوتی تو عید الاضحیٰ کے موقع پر کیسے فرض ہو جاتا ہے؟
یعنی اس کو ایک علیحدہ عبادت وہاں ماننا واجب کے طور پر, اس کی کوئی دلیل نہیں,
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو لوگوں نے دلائل دیے ہیں وہ ایک بالکل دوسری نوعیت ہے. اس کا ظاہر ہے کہ یہاں پہ اگر ذکر کروں گا تو بہت طول کلام ہو جائے گا. میں نے اپنے استدلال کی وضاحت کر دی.
نہیں, آپ کی نگاہ میں یہ جو قربانی ہے دراصل وہ حج کی اس نفلی قربانی ہی کا توسیع کرتے ہیں.
اسی کی توسیع کر دی گئی. یعنی جب وہ قربانی وہاں ہوتی ہے, یوم النحر آ جاتا ہے, تو اسی طرح کی قربانی ہم اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں. حج سیدنا ابراہیم کی قربانی کی وہ یادگار ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یہ بھی یادگار ہے, ایک ہی چیز ہے. تو جب اصل میں وہ لازم نہیں کی گئی, وہاں پر بھی ایک نفل عبادت ہے. آپ اگر ہدی کے جانور لے کے جائیں, سات قربانی کے جانور لے کے جائیں, تو یہ بڑی اعلی عبادت ہے, لیکن لازم نہیں کیا گیا. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں قربانی کی جاتی ہے اس وقت, یعنی حج کے موقع کے اوپر, یہ تمتو کی قربانی ہے. تمتو کا مطلب یہ ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ اصطلاح بنی ہے, فمن تمتن عمرہ کا بالحج, یعنی حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کر آپ نے عمرہ بھی کر لیا. اس سے یہ خود بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر صورت تو یہ تھی کہ آپ حج کا سفر الگ کریں, عمرے کا سفر الگ کریں, لیکن جب نے آپ نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا کہ آپ حج کے لیے گئے اور آپ نے اس میں عمرے جیسی عبادت بھی کر لی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے کفارے کے طور پر, یعنی چونکہ آپ نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے, تو اب کچھ جرمانہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے, اس میں بتایا گیا یا آپ قربانی کریں گے, اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, تو پھر آپ تین روزے وہاں رکھیں گے اور سات آپ گھر میں را کے رکھیں گے, گویا دس روزے رکھ کر آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. کیونکہ آپ نے در حقیقت کیا کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ ایک رعایت سے, جس سے آپ کو فائدہ عام حالات میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے. تو جب رعایت دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بات بتانے کے لیے کہ اصلاً آپ کو عمرے کا سفر الگ کرنا چاہیے, حج کا سفر الگ کرنا چاہیے, آپ پر یہ چیز عائد کر دی ہے. یہ نوعیت ہے اس کی. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس صورت میں تو دو ہی شکلیں ہیں, یا آپ قربانی کریں گے یا آپ روزے رکھیں گے. تو اس طرح بعض موقعوں پر قربانی کرنا آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے حج کے دوران میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اب دم واجب ہو گیا. دم کا مطلب قربانی کرنا. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اصل میں اس غلطی کا کفارہ ہوتا ہے, وہ آپ کفارے کے طور پر کرتے ہیں. تو یہاں پر رعایت سے فائدہ اٹھانے پر آپ کے اوپر گویا ایک طرح سے ایک ذمہ داری مزید عائد کر دی گئی ہے کہ آپ قربانی ادا کریں گے.
ایک کال لے لیں جناب صاحب. السلام علیکم. ہیلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
سر میں شعیب کرات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی فرمائیے.
اور مجھے کوشچن کرنا تھا کہ دو پیروں والے جو جانور ہیں, کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ اور ضلع کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے کہ فاختہ, تیتر, پٹیر اور مرغی, کیا یہ جانور ذبح کر کے بقرعید والے دن ہم کھا سکتے ہیں؟
جی آپ کا پوچھتے ہیں جاوید صاحب سے سوال, لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد یہ پروگرام جاری ہے.